خداوند عالم نے ہمیں اس دنیا میں ظاہری شکل و صورت دے کر کے بھیجا انسان کی، اور اس مقصد سے بھیجا کہ ہم انسان کی حقیقی شکل و صورت اختیار کر سکیں. ظاہری انسان بنایا اصلی انسان بننے کے لیے. اصلی انسان ہمیں خود بننا ہے، صلاحیتیں دے کر کے بھیجا. کیسے بن سکتے ہیں اس کا طریقہ بتایا، کچھ مواقع فراہم کیے جس کے ذریعے سے ہم اپنے اس مقصد کو آسانی سے حاصل کر سکیں. انہی میں سے ایک روزہ ہے. روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں روزہ اللہ نے واجب کیا؟ ائمہ تحرین علیہ السلام نے اتنی ہماری رہنمائی کی ہے، جہاں تک ہماری ہدایت کی ہے اس کے فلسفے کو بیان کیا ہے. کیونکہ احکام کا فلسفہ کسی کو بیان کرنے کا اگر حق ہے تو یا خدا کو ہے یا معصومین کو. دوسرے انسان کی عقل وہاں تک ہم چاہیں اپنی عقل سے کچھ چیزوں کو بیان کرنا، اندازہ تو لگا سکتے ہیں. اندازہ کبھی صحیح ہوتا ہے، اندازہ کبھی غلط ہوتا ہے. اس کے فلسفے کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو ذات ہے ائمہ تحریر علیہ السلام کی. لہذا وہ چیزیں یہاں پیش کرنے کی کوشش کی ہیں جسے معصومین نے بیان کیا. ایک فلسفہ ماہ روزے کا، ماہ یہ جو ہے رمضان اور روزے کا ایک فلسفہ بیان کیا ہے، وہ ہے انسان کی تربیت میں بہت اہم چیز ہے قیامت کا تصور. اگر زندگی سے قیامت کا تصور نکل جائے، جزا اور سزا پر ایمان اگر نہ ہو ہمارا، تو یقیناً ہمارا عمل یہ جو ہے مختلف ہوگا. وہ تو کچھ ہی ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدت. قال الہ، اگر ہم تیری پرستش کرتے ہیں، تیرے احکام پر عمل کرتے ہیں، تو اس لیے نہیں کہ تیرے جہنم سے ہمیں ڈر لگتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہمیں تیری جنت کا کوئی لالچ ہے. تو اس قابل ہے، تو اہل ہے اس بات کا کہ تیری بات مانی جائے، اس لیے مانتے ہیں. نہ ہمیں جنت کا لالچ ہے، نہ ہمیں جہنم کا خوف ہے، ہم تو تجھے اس قابل مانتے ہیں. جنت اگر ہٹا دی جائے، جہنم ختم کر دیا جائے، پھر بھی ان کے عمل میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. یہ تو کم ہی ہیں ایسے افراد بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پالنے والے ہم تیری جہنم کو تو برداشت کر سکتے ہیں، لئن صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی فراق. یہ تو ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ ہم جہنم میں چلے جائیں، لیکن یہ ہمیں برداشت نہیں ہے کہ تو ہم سے جدا ہو جائے. یہ تو کچھ ہی ہیں ہم جیسے لوگ. ہمارا عمل کا محرک کیا ہے؟ نفع اور نقصان. ہم تو نفع و نقصان کے لیے کام کرتے ہیں، جنت کا لالچ، جہنم کا خوف. اگر جنت اور جہنم کو بیچ سے جو ہے نکال دیا جائے، جنت اور جہنم کو اگر بیچ سے نکال دیا جائے، تو یقیناً ہمارے عمل، ہمارے طرز عمل میں بے حد تبدیلی آ جائے گی. ہو سکتا ہے ہم یہ زبان سے کہہ رہے جی جی ہمیں جنت کا جہنم کا، لیکن دل کے نہا خانے میں کیا چیز ہے؟ لہذا انسان کی تربیت کے لیے قیامت پر ایمان اور قیامت کا تصور بہت اہم ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سیر میں فرماتے کہ لو کنتم توقنون بخیر الاخرت و شرها کما توقنون بخیر الدنیا و شرها یا و شرها لآثرتم طلب الاخرہ. جس طرح جتنا تمہیں یقین دنیا کے فائدے اور نقصان پر ہے، جتنا تمہیں یقین دنیا کے فائدے اور نقصان پر ہے، اگر اتنا ہی یقین تمہیں آخرت کے فائدے اور نقصان پر ہو جاتا. جتنا یقین ہمیں ہے، آج ہم سے کوئی کہہ دے کہ آپ یہ جو ہے 2 بجے رات میں اگر ہمارے گھر آ جایا کریں، ہم آپ کو $2,000 دیں گے، زیادہ نہیں، تھوڑی کی بات ہو رہی ہے، 4 کروڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں، $2,000 2 بجے رات میں نیند خراب کریں گے نہیں کریں گے؟
سوئیں گے
کریں گے نہیں کریں گے؟
سوئیں گے
نہیں. یا اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اگر آپ 2 بجے رات میں وہاں نہیں آئے ہمارے پاس تو زیادہ نہیں کریں گے, ایک ٹانگ آپ کی توڑ دیں گے, زیادہ نہیں. کیا کریں گے؟
مہینے بھر کا خرچہ نکل جائے گا.
تصور کیا آپ نے نا, اتنی سی اگر چیز ہو جاتی ہے ہمارے لیے. اب اگر خدا کہہ رہا ہے کہ آدھی رات میں اگر اٹھ کے نماز عشاء پڑھو گے تمہیں ہم یہ دیں گے, جو دے گا, جو وعدے ہیں خدا کے, کیا اس کی قیمت $2000 سے کم ہے؟ لوگ لاکھوں ڈالر خیرات کرتے ہیں, ان میں سے 10واں حصہ ثواب کا مل جائے. کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ جو خدا نے دینے کا وعدہ کیا. بھائی مشکل یہ ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں, ہم سن لیتے ہیں. جو دکھتی رگ پکڑی ہے پیغمبر نے کہ اگر تمہیں یقین ہوتا, یقین کا پتہ کیسے چلے گا؟ یقین تو ہمارے عمل سے بتائے گا. جی وہ آج آنکھ کھلی نہیں, نماز قضا ہو گئی, آنکھ کھلی نہیں, ہماری فلائٹ چھوٹ گئی, یہ بھی ہوتا ہے. وہ آنکھ کھل جاتی ہے. ارے بچوں سے کہہ دیجئے کہ یہ جو ہے پکنک پہ جانا ہے, کر دیکھیے بھی کیا اجر ہوتا ہے. ایک منٹ کو سوئیں گے نہیں. تو قیامت پر یقین اور قیامت پر تصور, قیامت کا تصور, قیامت کی میں جو سزا اور جزا ملنی ہے, یہ ایمان اور یہ یقین انسان کے اندر عمل کا بہت بڑا محرک ہے, گناہوں سے بچاتا ہے جب تصور آ جاتا ہے قیامت کا. ہے روایتوں میں کہ جناب سلمان فارسی سے واقعہ نقل ہے کہ بازار, یہ جو ہے لوہاروں کا بازار تھا, وہاں سے ایک نوجوان گزر رہا تھا, اچانک چیخ مار کر کے گرا اور بے ہوش ہو گیا. مجمع اکٹھا ہو گیا, اس کو یہ جو ہے مرغی کی بیماری ہے, فلاں کی بیماری ہے. اب اپنے اپنے اعتبار سے ہر ایک کو رائے اپنی پیش کر رہا ہے. تو جناب سلمان آ گئے, زمین پہ بیٹھ گئے, لوگ تماشا دیکھ رہے تھے, سلمان زمین پہ بیٹھ گئے, اس کے سر کو اپنے دانوں پر. دو عمل ہے, 100 آدمی کھڑے تماشا دیکھ رہے, اپنی اپنی راہیں دے رہے ہیں, کرنے کو کوئی کچھ تیار نہیں ہے. سلمان زمین پہ بیٹھ گئے, اس نوجوان کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا, پانی چھڑکا, اسے ہوش آ گیا. لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں, سلمان اس سے پوچھتے ہیں تمہیں کیا ہوا ہے, کیا بھائی تم کیوں بے ہوش ہو گئے؟ کہا سلمان یہ سامنے یہ جو ہے لوہار کی بھٹی ہے, میں نے دیکھا لوہار نے آگ میں لوہا ڈالا, لوہا لال ہو گیا. لوہار کام ایسے تو کرتے ہیں نا, جب لوہا لال ہو گیا اس کو اس نے ہتھوڑا برسانا شروع کیا. ہتھوڑا مار مار کے جس شکل میں چاہتا ہے لوہے کو ڈھال لیتا ہے. جیسے ہی میں نے دیکھا کہ اس کا ہتھوڑا اس لوہے پر برس رہا ہے, مجھے فوراً قیامت کا وہ منظر یاد آ گیا جب اللہ گنہگار بندوں کو جہنم میں ڈالے گا, جیسے ہی وہ سر نکالیں گے فرشتوں کے ہاتھوں میں لوہے کے گرز ہوں گے, وہ ان کے سر پہ ماریں گے. لہم سوامع من حدید, ان کے ہاتھوں میں لوہے کے گرز ہوں گے. قرآن کی آیت ہے. یہ منظر مجھے یاد آ گیا, بس یہ منظر کا یاد آنا تھا کہ میں چیخ مار کر کے بے ہوش ہو گیا. اتنا اثر ہوا اس کے اوپر کہ پھر وہ جابر نہ ہو سکا. کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. جناب سلمان کے سے جو ہے دوستی ہوئی, آنا جانا شروع ہو گیا. انتقال کے وقت, موت کے وقت سرحانے سلمان اس کے کھڑے ہوئے ہیں. سلمان کا مقام بہت بلند مقام ہے. اس وقت روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے ہیں, تو سلمان ملک الموت سے خطاب کر کے کہتے ہیں, یا ملک الموت ارفق باخی, میرے بھائی کے ساتھ, میرے دوست کے ساتھ نرمی کرنا. ایمان تو انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے. ایمان انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو اگر مجبور نہ کیا جائے بستر پہ سونے کے لیے تو وہ انہیں قرار ہی نہیں آتا ہے بستر پر, بے قرار رہتے ہیں وہ بستر کے اوپر. ہمیں زبردستی بستر سے اٹھایا جاتا ہے. وہ بھی شخصیتیں ہیں جنہیں قرآن زبردستی بستر پر بھیجتا ہے. قم اللیل الا قلیلا, پیغمبر اتنا بھی نہیں, تھوڑا آرام تو کر لیجیے. جن کو یقین آ جائے قیامت کی, واقعاً اگر ہم محسوس کر لیں, تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یقین آتا ہے پھر نکل جاتا ہے, پھر آتا ہے پھر نکل جاتا ہے. قرآن نے, خدا نے روزے کو فرض کیا تاکہ وہ تصور ہمارا مضبوط ہو سکے. کس طرح سے روزہ قیامت کے تصور کو ہمارے اندر یہ جو ہے مضبوط کرے گا, عرض کیا کہ تربیت کا بہترین ذریعہ ہے قیامت کی یاد. قیامت کی اگر ہمیں یاد آ جائے, ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے, کسی کی خوشنودی کے لیے گناہ نہیں کریں گے. فلاں گناہ کریں گے تو فلاں صاحب خوش ہوں گے, نہ کریں گے تو فلاں صاحب ناراض اور ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں. پھر ہمارے صبح کوئی ہمارے گھر آ جائے, آج آپ ڈور پہ نہ جائیے, بیٹھیے ہمارے ساتھ چائے پیجیے, آپ چلے جائیں گے تو میں خفا ہو جاؤں گا, میں ناراض ہو جاؤں گا, آپ روکتے ہیں ہو جاتے ہیں تو ہو جائیں گے. کسی بچے کا ایگزام ہے, امتحان دینے جا رہا, سال بھر کی محنت کا یہ جو ہے نتیجہ ملنا ہے. کوئی مہمان آ جائے, کچھ بھی آ جائیں, ماں باپ کہیں گے بیٹے آج نہ جاؤ اسکول, آج ذرا سا کام زیادہ ہے چھوڑو, نہ ماں باپ روکیں گے نہ وہ رکے گا. اور اگر کوئی روکنا بھی چاہتا ہے نہیں رکے گا, وہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جایا کرے. کبھی ہوتا ہے ایسا, بزنس ڈیل ہماری کوئی ہونے والی ہے, ایک بجے کا ٹائم ہمیں دیا گیا ہے, دو بجے کا ٹائم دیا گیا ہے, اس ٹائم پہ اگر نہ پہنچیں گے پارٹی چلی جائے گی, لاکھوں کا ہمیں نقصان ہو جائے گا. بڑے سے بڑا رشتے دار, عزیز دوست, محبوب کوئی بھی آ جائے, کیا کرتے ہیں, بھائی آپ بیٹھیے جی, چائے پانی دیجیے, خدا حافظ. انہیں صاحب برا لگ جائے گا کہ ہم ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, دیکھیے ہم تو ملنے آئے تھے, یہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. آپ رکتے ہیں, چلے جاتے ہیں, ہاں دو چار ڈالر کا معاملہ ہو تو رک جاتے ہیں, لیکن بھاری نقصان اگر ہونے والا ہے تو کوئی نہیں رکتا ہے, نہ دوست کی پرواہ ہے, نہ یہ جو ہے دشمن کی پرواہ, کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں, تولتے ہیں کہ قیمت کس کی زیادہ ہے. تو اگر قیمت قیامت پر یقین آ جائے, اگر قیامت پر یقین آ جائے تو پھر کوئی نہ یہ جو ہے نماز چھوڑے گا, نہ کوئی روزہ چھوڑے گا. میں پھر ایک لفظ کہوں گا تو خواتین کہیں گے فقط عورتوں ہی کو مولانا کہتے ہیں, مردوں کو نہیں کہتے. مولانا کی نہ عورتوں سے کوئی دشمنی ہے, نہ مردوں سے کوئی دوستی ہے, نہ عورتوں سے کوئی یہ جو ہے دشمنی ہے, نہ مردوں سے کوئی دوستی, ہمارے لیے سب برابر, سب ہمارے بھائی ہیں, سب ہماری یہ جو ہیں بہنیں ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. میں زیادہ تر تو اپنے ہی کو کہتا ہوں, مثالیں اپنے ہی پر دیتا ہوں. حجاب کے سلسلے میں میں دو تین چار دفعہ میں نے اس پر کہا ہے, تو ہوتا ہے کہ صاحب کیا حجاب ہی واجب ہے, داڑھی واجب نہیں ہے. ہاں مردوں کی داڑھی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہیں, ساتھ صرف جو ہے عورتوں کے حجابی کے بارے میں کہا کرتے ہیں. وجہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت میں صرف عورتوں کو نہیں کہتا ہوں, ہمیشہ مرد عورت راضی کی تقریب میں بھی مردوں کو بھی ہے اور عورتوں کی بھی گفتگو ہے. دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, گناہ دو قسم کے ہیں. ایک گناہ وہ ہے جو خود گناہ ہے مگر دوسرے گناہ کو جنم نہیں دیتا, اور ایک گناہ وہ ہے جو خود بھی گناہ ہے اور دوسرے گناہ کو جنم دیتا ہے, دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے. ظاہر سی بات, انسان اب ایک تقریر میں ساری باتیں تو نہیں کہہ سکتا ہے, ایک دفعہ آئے تو ساری باتیں دیکھا جاتا ہے کہ ان میں اہمیت کس کی زیادہ ہے. داڑھی مڈانا بھی حرام ہے, بے پردگی بھی حرام ہے. داڑھی بھی واجب ہے, پردہ بھی واجب ہے اسلام میں, تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن دونوں گناہ الگ الگ قسم کے ہیں. داڑھی وہ گناہ ہے جو اپنی ذات تک ہے, دوسرے پہ اثر نہیں ہے اس کا, لیکن بے حجابی وہ گناہ ہے جو خود تو گناہ کر ہی رہی ہیں وہ خاتون جو حجاب نہیں کرتی ہیں, دوسرے بھی گناہ میں جو ہے مبتلا ہوتے ہیں ان کی بے حجابی کی بنا. وہ کلام تو نہیں نہ ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اس لیے میں زیادہ اس کے اوپر زور دیتا ہوں. نہیں, کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا جانے صاحب داڑھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو بہرحال انسان پھر نہ یہ جو ہے ایک مرد مومن کو اگر قیامت پر یقین ہے, اس عذاب آخرت پر اگر یقین ہے, قیامت کے عذاب پر اگر یقین ہے, نہ وہ کسی واجب کو چھوڑے گا, نہ کسی حرام کا ارتکاب کرے گا, نہ نماز چھوڑے گا, نہ جھوٹ بولے گا, نہ یہ جو ہے روزے کو چھوڑے گا, نہ غیبت کرے گا, نہ حج کو ترک کرے گا, نہ تہمت لگائے گا, نہ پردہ چھوڑے گا, نہ داڑھی چھوڑے گا. اس کو اگر یقین ہے قیامت پر, انسان کو ان کے صداؤں پہ یقین ہے, کرائم سے پاک سماج ہو جائے گا اگر ایمان قیامت پر پختہ ہو جائے. ایمان تو ہے ہمیں, ایسا ایمان نہیں ہے, رسول الدین ہم سے کوئی پوچھتا کہ چار نہیں کہتے ہم پانچ ہی کہتے ہیں, ہم فوراً کہتے ہیں توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت, فوراً بیان کرتے ہیں. بس قیامت سے غافل ہیں. ایک چیز توجہ ہے اور ایک غفلت ہے. جس چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے انسان اسے اہمیت دیتا ہے, جس چیز سے غفلت ہو جاتی ہے. دنیا میں اتنے مسائل ہیں کہ ہماری توجہ جب ایک طرف توجہ جاتی ہے دوسری چیز سے غفلت ہو جاتی ہے, ایک طرف توجہ دوسری چیز سے غفلت. یہ ہے, بچہ گھر میں آیا ہے, آپ کے گھر میں آتے ہی چلا رہا ہے, اسکول سے آیا ہے, ممی بھوک لگی ہے, بھوک لگی ہے, بال ہنگامہ کیا کہ بیٹا اچھا کھانا گرم تو کر لینے دو. ادھر وہ کچن میں گئی کھانا گرم کرنے کے لیے, کھانا پکانے کے لیے, جو بھی کیفیت رہی ہو. ادھر بچے نے ٹی وی کھولا, کوئی بڑا اچھا پروگرام آ رہا تھا جو اسے پسند تھا, اب جو دیکھنے بیٹھ گیا تو بھول گیا کہ بھوک لگی ہے. ابھی چلا رہا تھا بھوک لگی, اب لا کے ماں نے رکھ دیا پسندیدہ کھانا رکھ دیا, وہ توجہ ہی نہیں کر رہا. ماں کہ بیٹا کھانا, ہاں ممی کھاتے ہیں نا, کھاتے ہیں نا, ممی کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے, ٹی وی کی طرف نگاہ ہے, کھاتے ہیں نا. کیا بات ہے بھائی, کیا تو کھانا اچھا نہیں لگا, ابھی تو کھانے کے لیے چلا رہے تھے, پریشان کر رہے تھے. ایک طرف جب توجہ ہو جاتی ہے انسان, دوسری طرف سے غافل ہو جاتا ہے. دنیا میں ہماری توجہ کو جذب کرنے کے لیے, کھینچنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. پیٹ خود ہی ایک سب سے بڑی چیز ہے جو ہماری توجہ کو کھینچ لیتا ہے. دوسری اور تمام چیزیں ہیں, ہماری توجہ ادھر جب کھنچ جاتی ہیں تو ہم قیامت سے غافل ہو جاتے ہیں. دیکھیے, ایمان نہیں ہے کیا؟ ہر چیز کے لیے ایمان کہا گیا ہے, قیامت کے لیے توقنون, یقین کا لفظ استعمال کیا ہے اس نے, جس چیز کے یقین ہو جائے. اب اس توجہ جو ہٹ گئی ہے, جو ہم غافل ہو گئے ہیں, روزے کے ذریعے سے دوبارہ یہ توجہ پلٹتی ہے. کیسے پلٹتی ہے اس کو سنیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, انما امروا بالصوم لکی یعرفوا الم الجوع والعطش فَيَسْتَدِلُّ عَلَى فَقْدِ الْآخِرَةِ. اللہ نے روزہ واجب کیا ہے, روزے میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ بھوک اور پیاس ہے, جو سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے. بہت سی چیزوں پر پابندی لگ جاتی ہے, لیکن جو سب سے زیادہ جو چیز ستاتی ہے, جو سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے, بھوک ہے اور پیاس, بلکہ بھوک سے بھی بڑھ کر کے پیاس ہے, سب سے زیادہ پیاس ستاتی ہے. قیامت کے لیے کیا ہے احوال قیامت میں؟ یہ ہے نا, جب تک انسان کا حساب کتاب ختم نہیں ہو جاتا, شدت کی گرمی ہے, شدت کی پیاس ہے. شدت کی گرمی احوال قیامت میں بیان کی جاتے ہیں, شدت کی گرمی ہے, شدت کی پیاس ہے. پڑھا تو تھا, مولوی صاحب سے سنا بھی تھا, فضال ذہن سے اتر گیا. اللہ نے روزے کو فرض کیا, روزے میں آئے ہو, روزے میں جب تمہیں بھوک کا احساس ہوگا, پیاس کا احساس ہوگا, اب تک تو جو چاہا کھا لیا, جب چاہتے تھے پی دیتے تھے, کبھی پیاس کی تکلیف ہی نہیں محسوس ہوئی, کبھی بھوک کے علم کو سمجھا ہی نہیں تھا. آج جب بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, جس بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس یاد آ جاتی ہے. یہ تو دنیا کی ذرا سی بھوک اور پیاس کا عالم یہ ہے, پھر قیامت کی بھوک اور پیاس کا عالم کیا ہوگا؟ اس بھوک اور پیاس کا احساس آتے ہی ایک دفعہ پھر سے قیامت کا تصور, قیامت کی نعمتیں اور قیامت کی جو ہے سزائیں, جنت اور جہنم, سب کا تصور ایک دفعہ دوبارہ انسان کے ذہن میں زندہ ہو جائے گا. یہ تصور جہاں زندہ ہوا, پھر انسان اپنے کو غیبت سے الگ کر لے گا, اپنے کو تہمت سے الگ کر لے گا, پھر کوئی انسان کسی کو تکلیف نہیں دے گا, پھر کوئی انسان کسی پر تہمت نہیں لگائے گا, کسی کو اذیت نہیں کرے گا, کسی کا مال ہڑپ نہیں کرے گا, کسی کے خلاف سازشوں کے جال نہیں بنے گا, لوگوں میں دوستی کرانے کی کوشش کرے گا, دلوں کو توڑنے کی کوشش نہیں کرے گا. فَيَسْتَدِلُّ عَلَى فَقْدِ الْآخِرَةِ, اس طرح تمہیں آخرت کی محتاجی کا اندازہ ہوگا کہ اگر یہاں سے اعمال صالحہ لے کر کے نہ گئے. جسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں کا کھانا ہمیں خود تیار کرنا ہے, یہاں سے کھانا لے کے جائیں گے, جو لے کے جائیں گے وہی وہاں ملے گا. وہاں کا لباس ہمیں خود تیار کرنا ہے, ہر چیز وہاں کے لیے ہمیں خود سے فراہم کرنا ہے. دوسری حدیث میں فرماتے ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, امتحنہم بضرب من الطاعہ, اللہ نے اپنے بندوں کو مختلف طاعات کے ذریعے آزمایا ہے, کبھی نماز کے ذریعے آزمایا ہے, کبھی روزے کے ذریعے, کبھی آزمانے کا مطلب وہ ہوتا ہے, ایک آزمانے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتا نہیں کہ آپ کیا ہیں اور ہم جان جائیں, ایک دفعہ امتحان اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ترقی کرے. امتحان ہمیشہ جاننے کے لیے نہیں ہوتا ہے، پرکھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. ہمیں آپ کے بارے میں نہیں معلوم، آپ کا امتحان لے لیں گے. آپ ہمارے آئے، جاب چاہتے ہیں ہم سے، ایک چیز کا آپ کا دعویٰ ہے، میں یہ کام جانتا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہم کہتے ہیں بسم اللہ کر کے دکھا دیجیے. ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے. ایک دفعہ نہیں، امتحان رکھا جاتا ہے کاہے کے لیے؟ امتحان رکھا جاتا ہے انہیں ترقی دلانے کے لیے. کوئی پروگرام رکھتے ہیں نا آپ لوگ، یہاں کیا ہوتا ہے؟ کوئی پروگرام یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو دیا یاد کرو، پھر اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. یہ امتحان، یہ کوئی پروگرام رکھا ہی کیوں؟ یہ سوال جواب کاہے کے لیے ہے؟ سوال جواب اس لیے ہے تاکہ بچوں میں شوق پیدا ہو، اسے سیکھیں. بچوں کے اندر شوق پیدا ہو، اسے اندر سیکھیں. اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں ترقی دینے کے لیے، ہمیں پروان چڑھانے کے لیے مختلف طاعتیں رکھی گئی. آزمانے کا معنی وہ نہیں کہ خدا جاننا چاہتا ہے. امتحانہم، یہ امتحان جو ہے بضرب من الطاعات، بہت ساری طاعتوں کے ذریعے سے ہمیں اللہ نے امتحان میں ڈالا ہے، یعنی ہمیں ترقی دلانے کا انتظام کیا ہے. کیما ینال بہا عندہ درجات، نتیجہ آ گیا نا. اللہ نے اپنے بندوں کو مختلف طاعات کے ذریعے آزمایا ہے تاکہ اس کی بارگاہ میں مختلف درجات پر فائز ہو سکیں. نماز ایک درجہ دلائے گی، روزہ ایک درجہ دلاتا ہے، حج ایک درجہ دلاتا ہے. نماز کا مقصد یہ نہیں دیکھنا تھا کہ ہم کیا ہیں، اس کو معلوم ہے کہ ہم کیا ہیں. روزے کا مقصد یہ نہیں کہ پرکھے کہ ہم کیا ہیں، اسے تو معلوم ہے کہ ہم کیا ہیں. نہیں، نماز کو معین کیا، نماز ایک امتحان ہے، جو امتحان میں پاس ہوا اسے جو ہے مقام ملے گا. روزہ ایک جو ہے درجہ دلائے گا، مختلف درجات پر فائز کرنے کے لیے اللہ نے انہیں معین کیا ہے. لِيُعَرِّفَهُمْ فَضْلَ مَا عَنَّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ لَذَّةِ الْمَاءِ وَطِيبِ الْخُبْزِ. اب یہاں سے آگے کہ روزہ کیوں واجب کیا. پہلے تو تمام طاعات کے بارے میں بتایا ہے کہ روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکات ہو، جتنی بھی طاعتیں اللہ نے رکھی ہیں، سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمیں مختلف درجوں پر فائز کرنا چاہتا. اب یہاں سے روزے کے بارے میں گفتگو ہو کہ روزہ اللہ نے کیوں واجب کیا ہے. روزہ اللہ نے واجب کیا لِيُعَرِّفَهُمْ فَضْلَ مَا أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ مِنْ لَذَّةِ الْمَاءِ وَطِيبِ الْخُبْزِ اذا عتشوا يوم صومهم ذكروا يوم العطش الاكبر في الاخره. دو فلسفہ یہاں امام بیان کرتے ہیں. پہلا فلسفہ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ تم پر روزہ واجب رکھا، تمہیں بھوکا پیاسا رکھا تاکہ تمہیں قدر معلوم ہو سکے کھانے اور پینے کی، تمہیں پتا تو چلے کہ پانی ہے کیا چیز، تم محسوس تو کر سکو کہ جو تم گیہوں کھا رہے ہو، یہ روٹی کھا رہے ہو، روٹی کی قیمت کیا ہے. کیونکہ جب تک انسان سے نعمت چھنتی نہیں ہے، نعمت کی قیمت معلوم نہیں ہوتی. میں نے عرض کیا تھا کہ مچھلی جب تک سمندر میں ہو، اسے پانی کی قیمت ہی نہیں معلوم ہے. جب سمندر سے باہر نکلتی ہے، تب اسے پتا چلتا ہے کہ پانی کیا ہے. جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا ہمیں کہاں احساس ہے، کب ہم شکر ادا. ہم تو شکوہ ہی کرتے ہیں اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے. ان کے پاس دیکھیے صاحب، وہ کروڑوں ڈالر ہیں، وہ ان کا محل دیکھیے، ہمارا جھونپڑا دیکھیے، ان کا محل دیکھیے. اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، اب اس سے زیادہ ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے. اگر ہم دیکھ لیتے ہماری آنکھیں، یہ ہمارا دل، یہ ہمارا گردہ، یہ ہمارے ہاتھ پیر، یہ ہماری عقل و خرد کتنے کی ہے، کئے لاکھ کی ہے، کئے کروڑ کی ہے، کتنے ارب کی ہے. ساری دولت بھی ان کی ناکافی ہے ان نعمتوں کو خریدنے کے لیے جو ہمارے پاس موجود. ان لذتوں کا ہمیں احساس نہیں ہے، ان نعمتوں کو پہچانتے نہیں ہیں. اللہ نے روٹی دیا ہے، کیا حرکت کرتے ہیں ہم روٹی کے ساتھ، کتنا اسراف ہوتا ہے، کتنا پھینکا جاتا ہے، کتنی بربادی ہوتی ہے. چلو اسراف کی گفتگو جب کروں گا میں تو بیان کروں گا اسے، شاید وہ ایک دن آنے والی گفتگو اسراف کی، اس دن میں اس وقت تفصیل سے عرض کروں گا. واقعی افسوس ہوتا ہے، ہمیں تو روٹی کی قیمت ہی نہیں معلوم ہے. واقعات میں ملتا ہے کہ قوم تھی کچھ لوگ، جیسے ہمارے ہاں ہم لوگ کھانے کے بعد یہ جو ہے وہ ٹشو سے ہاتھ پوچھ لیتے ہیں نا، وہ روٹی سے ہاتھ پوچھتے تھے، روٹی سے ہاتھ پوچھتے تھے، کھانا کھا لیا روٹی سے ہاتھ پوچھ رہے ہیں. کچھ جگہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ واقعہ تو میں پڑھا ہوا بتا رہا ہوں آپ کو، جو پورا واقعہ، لیکن ہاتھ پوچھتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، روٹی سے ہاتھ پوچھ لیا. ऐसे किया ऐसे किया, जाहिर सी बात फेंक ही जाएगी, वो कूड़े में फेंक दिया। वो कौम इस तरह से रोटी को बर्बाद करती थी। अच्छा अब जो रोटी हो जाती तो जगह पे डाल जाकर डाल दी जाती थी, कूड़ेदान में कहीं पड़ी हुई है। एक जमाना आया उनके हाथ तहक पड़ गया, गेहूं के दाने दाने को तरसने लगे। वो जमाना आ गया, वो दौर आ गया, उन्हीं रोटियों को खाने पर मजबूर हुए जिन्हें हाथ पोछ करके फेंक रखा। कितने लोग हैं भूखे मर रहे हैं जिन्हें रोटी मयसर नहीं है। अब क्या बुरा है हम खाना उतना ही ले जितनी हमें जरूरत है, नहीं कम ले, नहीं पेट भरेगा फिर उठ के ले लेंगे, कौन सी परेशानी। को रोकने वाले ने खड़ा हुआ है वहां पर, तो रोकने के लिए खड़ा हुआ है कि जी आपने फिर क्यों ले लिया, कोई परेशानी। आप 10 दफा नीचे कोई मना करता है, अच्छा यहाँ ये जो है बुरा भी नहीं माना जाता, बाहर जगहों पर तो है, दोबारा आप जाए तो यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखा है कोई बुरा भी नहीं मानता। आप 1 दफा जाएं 2 दफा जाएं 3 दफा जाएं क्या जरूरत है। बच्चा आपका जितना खा सकता है उसकी प्लेट पर उतना ही डालें, उसकी प्लेट में उतना ही डालें, क्यों इतना उसकी प्लेट में भर दें जितना वो खा नहीं सकता और बाद में फेंका जाए। अब बता सारी चीजें यहां नहीं पाई जा रही, मैं जो कह रहा हूं मैं पूरी दुनिया में घूमता रहता हूं, मुख्तलिफ जगहों पर देखता रहता हूं, ये जो है मुशाहदात हैं। अगर कुछ बातें बयान करता हूं मतलब नहीं यहां और नहीं, यहां माशाल्लाह बड़े अच्छे मोमिनीन हैं, यहां ऐसा बहमदिल्ला बहुत कम है, किंतु बिल्कुल नहीं झूठ हो जाएगा, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ यहां बहुत कम है माशाल्लाह, यहां बड़े अच्छे लोग हैं। ये जो है इफ्तार के लिए खड़े लाइन लगी हुई है, आपको किस्मत से आगे जगह मिल गई, ख्याल तो रहे कि पीछे भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। अब इफ्तार में बहुत सारा सामान आता है माशाल्लाह, बाज आइटम ऐसे हैं जिसको ज्यादा पसंद है, अरे जो सामान ज्यादा पसंद होता है वो मकदार में होता भी कम है, वो मकदार में होता भी कम है। और जो अब मालूम है साहब पीछे वाले या पहुंचे आगे तक वो खत्म हो चुका। नहीं, हमने उसने अर्ज किया था इस्लाम के अंदर मसावात और बराबरी से बढ़ के एक चीज है, ये जो है मुवासात, परसों ही बयान किया था ना, और मुवासात से बढ़कर के ईसार है। तो ईसार न सही, कम से कम मुवासात का तो ख्याल रखें, हमें तो अंदाजा हो गया ना कि इतना सही रखा हुआ है, इतने लोग लाइन में है, तो जरूरी तो नहीं है कि आपकी प्लेट को उसी से भर लें। के बाद में वो मौका भी आ जाए कि एक आदमी खड़ा हुआ है एक एक टुकड़ा डाल रहा है सबके प्लेट में, ये तो अच्छी चीज नहीं है। हमें तो ऐसा बन जाना चाहिए कि हम खुद से अपना करें। तो बहरहाल इंसान को नेमतों का एहसास होता है नेमतों के छिन जाने के बाद, जहां नेमतें छिन जाती हैं सल्ब हो जाती हैं। अल्लाह ये नहीं चाहता कि हमेशा के लिए नेमत से महरूम हो जाएं, नहीं नेमत तो है हमारे पास, लेकिन एक लम्हा ऐसा मुअय्यन हो, एक वक्त ऐसा हो जहां हम नेमत से महरूम हैं। पानी है मगर पी नहीं सकते हैं, खाना है मगर खा नहीं सकते हैं, अब जब भूखे हुए अब जब प्यासे हैं तो पता चला अच्छा पानी इतना पीती है। अब अंदाजा हो रहा है अल्लाह की नेमत, अल्लाह ने क्या दिया है हमें, अगर ये पानी हमसे छिन जाए तो क्या होगा, चंद घंटों में तो हमारा ये आलम हो गया, कहीं चंद दिन और चंद महीने की बात आ जाए तो क्या होगा, 10-12 घंटे 16 घंटे खाना न मिला तो हमारा ये आलम है कि माशाल्लाह शहर में तो खूब खाया है, इफ्तार में तो खूब खाएंगे, अव्वल और आखिर दोनों खूब है, तो इतने में तो हमारा आलम ये हो गया, बाद में हमारा क्या हश्र होगा। तो अल्लाह ने रोजे के जरिए से तो हमें ये पहचाना, अल्लाह की नेमतों को पहचान, अल्लाह की नेमतों को पहचानो, जब नेमत को पहचानेगा तो शुक्र का जज्बा भी पैदा होगा, ताज की तरफ इंसान माइल भी, इंसान की फितरत में है एहसान करने वाले का बहरहाल शुक्रिया अदा करना, फितरत में है, फितरत में है। आप सो करके उठे आपके सराहने जो है वो फूल का एक जो है गुलदस्ता नजर आया, फौरन पूछते हैं ना ये कहां से आया, और भेजने वाले के लिए दिल में एक नेक जज्बा, जबान पे आए चाहे ना आए, दिल में एक नेक जज्बा तो बहरहाल पैदा हो ही जाता है। لِيُعَرِّفَهُمْ فَضْلَ مَا أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ مِنْ لَذَّةِ الْمَاءِ وَطَيِّبِ الْخُبْزِ, روزے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ اللہ نے آب و دانے میں جو لذت رکھی ہے اسے پہچان سکیں۔ وہ وَإِذَا عَتَشُوا يَوْمَ صَوْمِهِمْ ذَكَرُوا يَوْمَ الْعَتَشِ الْأَكْبَرِ فِي الْآخِرَةِ اور جب انہیں دن میں پیاس لگے گی تو آخرت قیامت کے دن, یوم الاکبر قیامت کا نام ہے, قیامت کے دن کی پیاس جو آخرت میں ہوگی وہ انہیں یاد آ جائے گی. جب قیامت کی پیاس انہیں یاد آ جائے گی تو زادہم ذالک رغبتن فی الطاعہ, یہ سبب بنے گا کہ وہ اطاعت خدا کی طرف زیادہ مائل ہوں گے. کہ اگر خدا کی اطاعت نہ کی تو یہ پیاس دائمی ہو جائے گی, لیکن اگر یہ خدا کی ہم نے اطاعت کیا چند لحظوں کے حساب کے بعد ہم حوض کوثر سے سیراب ہو سکیں. یہ روزے کا ایک فلسفہ ہے جو امام رضا علیہ السلام نے یہاں پر بیان کیا. تو حکمت روزہ خط, اب اس کے بعد روزہ رکھ لیا ہم نے, یہ تو سب چیزیں تھیں کہ روزہ رکھنے سے پہلے ہمارے اندر ایک محرک پیدا کیا جا رہا تھا کہ روزہ کیوں رکھیں. روزہ جب رکھ لیا ہم نے, اب روزے کے جو نتائج ہیں, نتیجہ کیا تھا روزے کا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا نتیجہ کیا تھا؟ اصل مقصد, مقصد اصلی, یہ سب تو یہ جو ہے فرعی مقصد تھا, اصلی مقصد کیا ہے؟ ہمیں تقوی سے آراستہ کر دینا, یعنی وہ صفت, وہ صلاحیت, وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم کبھی واجب کو چھوڑے نہیں, حرام کو انجام نہ دیں. کیونکہ تقوی کا سب سے کمتر درجہ یہی ہے, سب سے کمتر درجہ تقوی کو. بعض اگر تقوی کو بڑا مشکل سمجھ لیتے ہیں, متقی یعنی کچھ خاص لوگ, متقی کا معنی یعنی کچھ خاص لوگ, چند گنے چنے لوگ متقی بنے گے. متقی تو سب کو بننا ہے, ہاں درجات الگ ہیں, ہم بھی متقی ہو سکتے ہیں. آیت اللہ خامنئی و آیت اللہ سیستانی بھی متقی, امام خمینی بھی متقی, مولائے کائنات بھی متقی, سب متقی ہیں, مگر سب کے درجے ایک نہیں ہیں. کم ترین درجہ جو تقوی کا ہے کہ کاش ہم اس پر فائز ہو جائیں, انشاءاللہ جب اس پر فائز ہو جائیں گے ہائی اسکول کرنے کے بعد پھر تو امید ہے آگے بڑھنے کی, پہلے ہائی اسکول تو کر لیں ہم. کم ترین درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان واجب کو ترک نہ کرے اور حرام کو انجام نہ دے. خب واجب کے ترک اور حرام کو انجام دینے کا ایک اہم سبب ہوتا ہے شیطان کی گمراہی, شیطان کا بہکانا. پہلے بھی اس کو عرض کر چکا ہوں کہ شیطان قیدی بنتا ہے وغیرہ, پھر زیادہ یہاں پہ زیادہ رکوں گا نہیں, تیزی کے ساتھ آگے نکل جاؤں گا. ایک فائدہ, ایک نتیجہ جب انسان جو ہے مسلمان روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ رکھنے کے نتیجے میں, روزہ رکھنے کے نتیجے میں شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم بشیء ان انتم فعلتہ تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب. اے لوگوں, کیا تمہیں وہ عمل بتا دیں کہ اگر تم نے اسے اپنا لیا, تم نے اگر اس کام کو انجام دے دیا تو شیطان تم سے اتنا دور ہو جائے گا جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ, جس طرح سے مشرق مغرب سے دور ہے کہ کبھی یہ ایک نہیں ہو سکتے, اسی طرح سے شیطان تم سے دور ہو جائے گا. قالوا بلا, سب نے کہا رسول اللہ ہاں کیوں نہیں, اس سے اچھی کیا بات ہے مجھے پتا چل جائے. حضور نے فرمایا الصوم, وہ چیز کیا ہے؟ روزہ ہے. روزہ شیطان کو تم سے دور کر دیتا ہے. کیوں روزہ شیطان کو دور کر دیتا ہے؟ میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ روزہ شیطان ہم پر جب سوار ہوتا ہے, جب شیطان ہمیں بہکاتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ یہی تو کرتے ہیں نا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے انہیں انجام دینے لگتے ہیں. انجام کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے ہمیں اپنے اوپر, اپنے نفس پر قابو نہیں رہ جاتا ہے, اپنے نفس پر قابو نہیں رہ جاتا ہے. ہم نے یہاں دیکھا کہ ایک صاحب کا پرس پڑا ہوا ہے تو کافی ڈالر رکھے ہوئے, دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کوئی دیکھنے والا نہیں, جب سے اندر کر لیا. ہم سے تو کوئی آگے پوچھے گا بھی نہیں, مولانا آپ نے تو نہیں اٹھایا, سب سے پوچھا جائے گا, ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا. بہترین موقع ہے, بہترین موقع ہے اٹھا لینے کا یہاں پر, لیکن ہم نے رکھ لیا. کیوں رکھتے ہیں اٹھا کر کے؟ وہ ڈالر کا لالچ آیا نا. جانتے ہیں گناہ ہے, ہم خود بیان کرتے رہتے ہیں گناہ ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. فلسفہ ہوتا ہے کہ بعض وہ افراد جنہیں علم کا ہو جانا کافی نہیں ہے. علم انسان کو گناہ سے روکنے کا ایک زینہ ہے, جانکاری ایک زینہ ہے. جانکاری کے باوجود بھی گناہ ہوتا ہے, جانکاری کے باوجود گناہ, کیونکہ ہماری خواہش نفس غالب آ گئی. دعا دولت پرستی ہماری جو ہے وہ خدا پرستی پر غالب آ گئی, لالچ ہمیں گھر دے گیا, کمزور ہے ہمارا نفس, ہم کمزور ہیں. لیکن روزے کے عالم میں روزہ ہمیں نفس پر قابو پانا سکھا دیتا ہے, ایک مشق ہو جاتی ہے. 30 دن جو ہے پریکٹس کر لیتے ہیں ہم اس بات کی کہ نہیں, دل چاہے گا دل کو شکست دے دے گی عقل. دل تو چاہ رہا ہے کھانے کو, دل چاہ رہا ہے پینے کو, سب کچھ رکھا ہوا بھی ہے, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں. اگر ہے تو فقط خدا کی ذات ہے, وہ تو ہر وقت ہوتی ہے. جب ہم ماہ رمضان میں حلال کھانا, ہماری حلال کمائی کا رکھا ہے, اپنا کھانا ہے مگر خدا کے خاطر نہیں کھاتے, جب اتنا قابو ہمیں نفس پر ہو گیا, کل انشاءاللہ اس قابل بھی ہیں کہ اپنا نہیں, جو اپنا نہیں کھاتا ہے انسان تو غیر کا کیا کھائے گا. جب حلال کھانا ہم نے چھوڑ دیا تو حرام کو کیسے ہاتھ لگائے. دو ہی چیز انسان کو زیادہ جو ہے گناہ کی طرف لے جاتی ہیں, ایک شہوت, ایک شکم, پیٹ اور جنسی خواہشات. دو ہی چیزیں تو ہے گناہوں کا مرکز, گناہوں کا محور, سارا ہنگامہ, سارا جھگڑا انہی دو چیزوں کا ہے. اور انہی دو چیزوں پر مسلمان روزے میں قابو پاتا ہے. کیسے ہی عورت آ کر کے کھڑی ہو جائے, مسلمان اگر روزے میں ہے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا اس کی طرف, کیا آدمی یہ چینج ہو گیا, بدل گیا, آپ یہ پتھر کا ہو گیا ہے, اب یہ کیا جوان نہیں ہے؟ جوان ہے, وہی جوان ہے, دل وہی دل ہے, نفس وہی نفس ہے. لیکن قابو, اس کا مطلب ہے قابو پا سکتے ہیں. 30 دن مشق کیا ہے قابو پانے کے لیے. پہلے 2 کلو بن اٹھا سکتے تھے, اب ہم نے مشق کر کے ہم 40 کلو اٹھا سکے. 30 دن تک اگر ہم نے 40 کلو اٹھا لیا ہے تو کیا 31ویں دن 40 کلو نہیں اٹھا سکتے ہیں؟ اب 41 کلو اٹھائیں گے. 30 دن تک اگر ہم نے اپنے شہوت اور شکم پر قابو پا لیا, شیطان کے قابض ہونے کا, شیطان کے تسلط کا یہی دو ذریعہ ہے, شکم اور شہوت ہے. چھوٹے موٹے اور بھی ذرائع ہیں لیکن سب سے اہم جو چیز ہے, سب سے اہم فیکٹر شیطان کے پہچاننے میں جو مددگار ہے, وہ یہ 2 چیزیں ہیں. ان دونوں چیزوں پر انسان قابو پا لیتا ہے رمضان میں. جب قابو پا لیا تو شیطان اس سے اتنا دور ہو جائے گا جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہو جاتا ہے. جو سب ودو وجہو, روزہ جو ہے وہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے, سیاہ ہو جاتا ہے شیطان. یہ روزے کا نتیجہ پیغمبر فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ الصوم جو سب ودو وجہو والصدقتا تکسر ظہره والحب فی اللہ والمعاذرۃ علی العمل الصالح یقطعان دابرہ والاستغفار یقطع وتینہ. اصل بھاگنا, وہاں تو بھاگنے کی بات تھی نا, کچھ چیزیں بھاگنا کیا, دفن کر دیں گے اسے, زمین میں گاڑ دیں گے اسے, ختم کر دیں گے شیطان کو. چند چیزیں بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں روزہ اسے جو ہے روسیاہ کر دیتا ہے. جو سب ودو وجہو, جملہ غلط ہے یہ, جو سب ودو وجہو, روزہ اس کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے. والصدقہ تکسر زہرہ, صدقہ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے. صدقہ شیطان, کیونکہ الفقر کاد الفقر ان یکون کفرا, غربت جو ہے شیطان کے پنپنے کی بہترین جگہ ہوتی ہے. بہت سارے کام انسان جو عام حالات میں نہیں کرتا ہے, لیکن فقر و فاقے کے عالم میں بہت سے گناہ انسان کر بیٹھتا ہے, عام حالات میں تیار نہیں ہوتا. البتہ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, بعض دفعہ فقر جو ہے وہ 2 طرح کا فقر ہے نا, مادی فقر اور معنوی فقر. جسم بھوکا ہے, روح بھوکی ہے. کچھ لوگوں کی روح سے سیر ہے, جسم بھوکا ہے. جن کی یہاں روح سیر ہے, روح بھوکی نہیں ہے, روح کو اچھی غذا مل چکی ہے, ان کا اگر جسم بھوکا ہوتا ہے تو شیطان وہاں کچھ نہیں کر پاتا, ان کا شیطان کچھ نہیں بگاڑ پاتا. کچھ وہ ہیں جن کا جسم تو سیر ہے مگر روح بھوکی ہے, یہاں شیطان ان کے اوپر ہمیشہ غالب رہتا ہے. کچھ بیچارے وہ ہیں روح بھی بھوکی ہے, جسم بھی بھوکا ہے, روح بھی بھوکی ہے, جسم بھی بھوکا ہے. غربت میں انسان بہت کچھ اس سے کرایا جا سکتا ہے. صدقہ وہ عمل ہے جو سماج سے غربت کو دور کرتا ہے. صدقے کو معمولی نہ سمجھے کہ جی 1 روپیہ تو نکال دیا, 1 ڈالر نکال دیا, 2 ڈالر نکال دیا. صدقہ اسلام نے رکھا اسی لیے کہ بہرحال کچھ غریب ہیں, کچھ مالدار ہیں, کچھ کے یہاں بہترین کھانے پک رہے ہیں, کچھ لوگ بھوکے ہیں. جو بھوکے ہیں انہیں شیطان استعمال نہ کر سکے, وہ شیطان کے اعلی کار نہ بن سکے غربت کی بنا پر. بہت سے لوگوں کو دیکھا یہ حرام, یہ جو ہے نوکریاں کرتے ہوئے. کیوں حرام نوکری کے, کیا کرے بھائی, بچے بھوکے مرے کیا کرے, مجبور ہیں, کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے. اب بتا یہ بہانہ قابل و قبول نہیں ہے, لیکن بہرحال ہے, ایک مضبوط دلیل ہے, یہ ایک مضبوط دلیل ہے. صدقہ اللہ نے رکھا ہے, کاہے لیے رکھا ہے, تاکہ اس طرح کے محتاجوں کی مدد ہو سکے. فلاں خاندان میں شوہر مر گیا, سرپرست نہیں ہے, ایک جوان خاتون ہے, کیا کرے, اپنے بچوں کو جب بھوکا مارے. بعض دفعہ بعض گناہوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے, لیکن اگر سماج کے اندر صدقے کا رواج ہو, صدقہ کوئی گالی نہیں ہے, صدقہ کوئی گالی نہیں ہے, صدقہ سچائی ہے اور دوستی ہے, دوستی اور سچائی کا نام ہے صدقہ. دھوکہ نہیں, فریب نہیں, چوری نہیں, گناہ نہیں ہے, سچائی ہے. دشمنی میں نہیں دے رہے ہیں, دوستی میں پیش کر رہے ہیں. صدقے کو برا نہ سمجھیں کہ ہاں یہ صدقہ کھائیں گے, جی ہم چوری کرنا ہمیں گوارا ہے, صدقہ نہیں کھائیں گے. بعض لوگوں سے سنا گیا ہے چوری کر لیں گے صدقہ نہیں کھائیں گے. نہیں بھائی, صدقہ کوئی بری چیز نہیں ہے, خمس کوئی بری چیز نہیں ہے, زکات کوئی بری چیز نہیں ہے, اللہ نے واجب کیا ہے, مقرر کیا ہے. خمس وہ ہے جو آدھا ایمان کے لیے رکھا گیا, برا ہو تو دماغ کھا دے خمس نہ بری. ہاں کسی چیز کا جو ہے مس یوز غلط ہے, برا ہے, ناجائز استعمال برا ہے. صدقہ اسلام نے رکھا ہے تاکہ معاشرے سے غربت دور ہو. جب معاشرے سے غربت دور ہوگی تو شیطان کا ایک دروازہ بند ہو جائے گا. وصدقۃ تکسر زہرہ, صدقہ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے. تو صدقے کو معمولی کام نہ سمجھیں. والحب فی اللہ والمعاذرۃ علی العمل الصالح, اللہ کے لیے محبت, محبت اللہ کے لیے, دشمنی اللہ کے لیے, اور عمل صالح نیک عمل میں, نیک کاموں میں جو ہے مدد کرنا. لیکن مدد بہت ضروری ہوتی ہے نیک کاموں کے لیے, مدد بہت ضروری. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نیک کام کو مشکل ہوتا ہے نا, سخت ہے, اکیلے ہم سے بوجھ نہیں اٹھ رہا ہے. کوئی اگر بوجھ اٹھانے والا مل جائے, کوئی ساتھ دینے والا مل جائے, تو آسانی سے ہم یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں. لہذا کہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, تقوی اور نیکی کی راہ میں مدد کرو. کس وقت مولائے کائنات کی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی, شادی کے دوسرے دن رسول اللہ نے اپنے داماد امیر المومنین سے ایک سوال کیا. جو ہمارے ہاں اگر صرف سوال کی ظاہری شکل کو دیکھیں گے نا, کوئی بھی یہ جو ہے سسر اپنے داماد سے نہیں کرتا, مگر کیا, یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا. جو ہمارے یہاں کیسا پایا کا معنی کچھ اور ہی ہوتا, ہمارا ذہن پہ کچھ اور ہی ہے. ہمارے ذہن میں جو یہ جو ہے غلاظتیں بھری ہوئی ہیں, ہمارا ذہن کچھ اور سوچتا ہے. لیکن سوال کرنے والا رسول, جواب دینے والا امام, دونوں طرف سے عصمت ہے. یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا, جواب کیا دیا, نعم العون علی طاعۃ اللہ, اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا ہم نے فاطمہ. تو علی کو بھی مددگار چاہیے, وہ تو سب کی مدد کرتے ہیں, وہ جو مشکل کشاں ہیں, جو سب کی مدد کرتے ہیں انہیں بھی مددگار چاہیے. یہیں سے اس مددگار کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. جو سب کی مدد کرے اس کی مدد فاطمہ کر رہی ہے. نعم العون علی طاعۃ اللہ, اللہ کے راہ میں بہترین مددگار پائے. تو ہر ایک کو مددگار چاہیے, ہمیں آپ کو بھی مددگار چاہیے. امام پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں محبت, ہم آپ سے کیوں محبت کریں, اللہ کے خاطر محبت کر رہے ہیں. ہمیں آپ سے کچھ چاہیے نہیں, کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے آپ سے. اللہ کی راہ میں آپ سے جب محبت کریں گے تو آپ کو ہم نیک کاموں میں جو ہے مدد بھی پہنچائیں گے. صاحب آنا چاہتے ہیں سینٹر میں, ان کے پاس گاڑی نہیں, اچھا ہم آ جائیں گے آپ کی. جماعت میں آپ کو جانا ہے ہم لے چلیں گے, مجلس میں آپ کو جانا ہے ہم پہنچا دیں گے آپ کو, وغیرہ وغیرہ. مدد کی بہت ساری قسمیں آپ کو سوچ سکتے ہیں. اگر انسان یہ کام کرے, اللہ کی خاطر محبت کرے انسانوں سے, اور نیک کاموں پر ان کی جو ہے مدد کرے, ان سے تعاون کرے. یہ دو عمل وہ ہیں, یقطعان دابرہ والاستغفار یقطعو وطینہ. یہ دونوں کام جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کرنا اس کی جڑوں کو کاٹ دیتے ہیں, شیطان کی جڑ کو خشک کر دیتے ہیں. والاستغفار یقطعو وطینہ, اور توبہ و استغفار جو ہے شیطان کے رگے گردن کو کاٹ دیتا ہے. یہ رگے گردن اگر کٹ جائے شہرہ تو انسان باقی نہیں بچے گا نا. یہ چیزیں اگر آ جائیں, روزہ اسے روسیاہ کرتا ہے, صدقہ اس کی کمر کو توڑ دیتا ہے. اللہ کے راہ میں محبت اور نیک عمل میں ایک دوسرے کی مدد, امداد باہمی اس کی جڑوں کو خشک کر دیتا ہے, اور استغفار اس کی رگوں کو کاٹ دیتا ہے. جتنی حدیثیں ہیں واقعی ان حدیثوں کو اگر ہم, بہت ساری یہ جو ہے سینری لگائی جاتی ہے گھر میں, کیا کیا لگاتے ہیں, ٹھیک ہے وہ چیزیں اچھی ہیں, لیکن اگر واقعی اسے اچھا خوشخط دکھا کر کے جگہ جگہ ترجمے کے ساتھ ٹانگے رہیں, ہمارے نگاہوں کے سامنے ہمیشہ رہے, تو عرض کیا کہ دنیا کی جو ہماری یہ جو ہے مصروفیتیں ہیں جن میں ہم مشغول ہو کر کے غافل ہو جاتے ہیں آخرت سے, غافل ہو جاتے ہیں قیامت سے, ہمیشہ یہ ہمیں یاد رہے گی, ہمیشہ یہ چیزیں ہمیں یاد دلاتی رہے گی. وقت میرا ختم ہو گیا, یہیں پر اپنے گفتگو کو روکتا ہوں. پروردگار سے دعا کے ساتھ کہ بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم روزے کے ذریعے سے شیطان کو جو ہے روسیاہ کر سکیں, صدقے کے ذریعے اس کی کمر توڑ سکیں, اللہ کی خاطر محبت اور عمل صالح میں ایک دوسرے کی جو ہے مدد کر کے اس کی جڑوں کو خوش کریں, اور استغفار کے ذریعے اس کی شہر کے حیات کو کاٹ سکیں. بار الہ وسطہ ہے محمد و آل محمد کا, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارا عمل ایسا ہو کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه وانصاره. ایک دفعہ پھر درخواست ہے سورہ فاتحہ کی ان لوگوں کی, یہ جو ہے مرحومین کے لیے جن کی طرف سے آج افطار کا انتظام کیا گیا تھا.